أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أعزائي المحترم پاکستان میں تشیع کی صورتحال کو سمجھنے کی غرض سے لیکچرز کی اس سیریز کو شروع کیا گیا اور پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان میں جو کچھ انجام پایا گزشتہ 30-35 سال میں اس کا مختصر جائزہ لیا ہم نے اس میں عرض کیا کہ کون سے وہ مثبت نکات ہیں جو ہم حاصل کر سکیں اور کون سے وہ ہماری مشکلات ہیں جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں ان ناکامیوں کے یا مشکلات کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ہم 6 پوائنٹس بیان کر چکے تھے اور اب ہم کوشش کریں گے کہ ان پوائنٹس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری جو موجودہ سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں کیا وہ ان مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے ان میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے وہ ان مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر ہمیں آگے سوچنا ہے اور آگے سوچنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور سیٹ اپ بننے کی سوچنا ہے بلکہ اگر آگے اس نظام کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس میں کن چیزوں پر توجہ دینی ہوگی جو مشکلات میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کی اس میں ہم نے عرض کیا کہ ہماری مرکزی منصوبہ بندی ہمارے درمیان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اہداف کو طے کرنے میں ناکام رہیں اور جب اہداف کو نہیں طے کر پائیں تو ہم مطالبات بھی طے نہیں کر سکتے اور پھر ایسا ہوگا کہ آپ کسی غلط مطالبے کے لیے میدان میں آ جائیں گے اپنے حق کو مطالبہ بنا کر جو آپ کا طبیعی حق ہوگا جس کو آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو آپ کو مل جانا چاہیے اس کو پھر آپ کو مطالبہ بنانا پڑے گا پھر اس کے اوپر بارگین کرنی پڑ جائے گی اور یہ سب مرکزی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان علمی تربیتی اداروں کی شدت کے ساتھ کمی ہے کہ جو ہماری فکر کو لے کر آگے بڑھیں اور معاملے کو پہنچانے کی کوشش کریں معاشی اداروں کی کمی ہے ہمارے پاس ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی اور ریسورسز کو جنریٹ کرنے کے اندر بھی ایسے معاشی ادارے نہیں ہیں عرض ہوا کہ ہمارے درمیان خود اپنے ہی افراد کے درمیان فکری طور پر بھی رسہ کشی موجود ہے کچھ لوگ اس طرح کے ماننے والے کچھ لوگ اس طرح کے ماننے والے اور وہ مسائل جن کے اوپر کوئی رسہ کشی نہیں ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ وہ کس مقلد کی تقلید کرنے والے ہیں اور کس ماتمی انداز کو اختیار کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان تناؤ لے کر آتے ٹینشن لے کر آتے لیکن وہ بھی ہمارے درمیان ہے عرض ہوا کہ بعض مقامات پر کچھ قومی اور لسانی تعصبات بھی پینیٹریٹ کر گئے ہیں اور اس کی وجہ سے شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آخری بات یہ ہوئی کہ ہم شخصیات کے دفاع میں عاجز رہے ہیں اور اس کی بہترین مثال علامہ شہید عارف حسین حسینی اور وہ دسیوں ڈاکٹرز اور وکیل علماء ذاکرین اور شعراء کے جو ان مسائل کے اندر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ان میں سے کچھ اور پوائنٹ کو ہم اضافہ کرنا چاہیں اور ظاہر ہے کہ ہم جو یہاں پر ان کمی اور کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف ایک کرٹیسزم فار کرٹیسزم نہیں ہے بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم بہتری کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر اپنے مخالفین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نہ کنٹرول کر پائیں نہ حتی مانیٹر کر پائیں ہماری آنکھوں کے سامنے طاقت بڑھ رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی اس طرح سے ہو رہا ہے اور ایسا اگر ہوا تو پھر مسائل بہت پیچیدہ ہو جائیں گے بعض اوقات پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں بعض اوقات پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں ہوئے مثلا ہم بہت آسانی سے دیکھتے ہیں کہ علامہ شہید عارف حسین حسینی کے زمانے میں مدارس کی بہت بڑی تعداد عربستان کے فنڈ کے اوپر افغان جہاد کے نام پر پاکستان میں تشکیل پائی اور اس وقت کی مشکلات میں سے اہم ترین مشکل ہماری یہ مدارس بن رہے ہیں یا کم از کم اہم ترین مشکلات میں سے ایک مشکل یہ مدارس بن رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم 80s میں کیا اس بات کو مانیٹر کر پائے تھے کہ یہ جو مشکل ہمارے درمیان بن رہی ہے اور ایک ایسی مشکل ہے کہ جو 10 سال ہمارے سال چلے گی ہم کس حد تک اس بات کو سمجھ پائے تھے بدقسمتی سے اہداف معین نہ ہونے کے نتیجے میں وسائل کے صحیح استعمال نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات کہ جو کچھ ہمارے لیے کھیلا جا رہا ہے وہ کھیل ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا اور وہ کر بیٹھتے ہیں جو دشمن بھی چاہتا تھا کہ ہم کر بیٹھتے چونکہ وہ ہماری رگوں سے واقف ہیں وہ ہماری نفس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اس زد میں آ کر کس قسم کی ریاکشن کو دیں گے. وہ ہماری ریاکشنز کو مانیٹر کر رہے ہوں گے, لیکن بدقسمتی سے ہم ان کی اسکیمز کو مانیٹر نہیں کر رہے اور ان کے کام کو نہیں دیکھ پا رہے. میں کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں اور پھر ایک بار عرض کروں گا کہ کم از کم 1982 میں اسرائیل کے اندر شیعت کے اوپر ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کی شیعت کے اوپر دو آرٹیکلز پڑھے گئے, جس کا ٹرانسلیشن میں نے ایران میں ایک موقع پہ پڑھا. تو آپ تصور فرمائیں کہ اسرائیل 1982 میں پاکستان کی شیعت کو اہمیت دے رہا ہے اور وہ اس شیعت کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ناک کے نیچے جو دشمن کارروائی انجام دے رہا ہے اس کو مانیٹر کرنے سے عاجز رہ رہے ہیں اور ہم ان معاملات کو نہیں سمجھ پا رہے. ایک اور مشکل جو ہمارے اس شمار میں آٹھویں بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے خاص حلقوں سے باہر اپنے ہمدردوں کو بھی سمیٹنے میں ناکام رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ہمدرد ہیں کہ جو شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر پہ باضابطہ طور پہ کار فرما نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے ہمدرد ہیں. مثال کے طور پر وہ اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں, یا مثال کے طور پر وہ ایرانی اسلامی انقلاب کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اچھے ہمدرد ہیں. ہمارے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہے کہ ان ہمدرد لوگوں کو ہم اپنے اندر کیسے سمیٹ سکیں, اور ہم ان لوگوں کو بعض اوقات اپنے آپ سے دور ہوتا دیکھتے ہیں. کتنی جگہوں کے اوپر ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے کہ فلاں شخص جو پہلے ہمارا ساتھ دیتا تھا, نعوذ باللہ, اب ایسا ہو گیا کہ ہماری جان کو دشمن ہو گیا اور اس نے ہمارے جانی دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا. تو ایسا ظاہر ہے ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے یا دشمنوں کی کسی یلغار کی وجہ سے ہوا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے. نواں پوائنٹ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر بہرحال ہمیں بڑی پسپائی بھی ہوئی ہے. بعض جگہوں پر ہم خوف اور محاصرے کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری تین چار سالوں کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور میں اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ آخری ڈھائی سال کے اندر مثلا پارا چنار کے اندر کیا ہوا ہے. ایسا کئی دفعہ ہوا اور اب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے آ گیا کہ ہاں یہاں پر ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ شاید آدھے سے زیادہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے شہر کو, اور اس کی خاص وجہ ان کی وہ صورتحال تھی جس کے اندر وہ حتیٰ اپنے عام زندگی کے روزگار کو انجام دینے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کہیں نہ کہیں توجہ دینی ہوگی. ہماری کمی اور کوتاہی تھی جس کے نتیجے میں ہم بعض مقامات پر اس مشکل سے دوچار ہوئے. اور آخری بات جو میں نے پہلے بھی اشارتاً کہی وہ یہ کہ ہم ان مشکلات میں کمی ہوتا نہیں دیکھ رہے, ان مشکلات کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں. یعنی ہمیں کسی طور پر یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر خدا نہ کرے ہم نے اسی طرح چلنے کا ارادہ کر لیا تو آگے مستقبل بہتر ہو جائے گا. نہیں, مستقبل بھی بہتر ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہوگا اگر ہم اسی انداز کے اندر چلتے رہے. اور اب یہ ہے کہ یہ تو گویا ہم نے کمی کو بیان کرنے کی کوشش کی. ایک پوائنٹ اور میں اس میں اضافہ کروں گا, یعنی ایک ہیڈنگ اور اضافہ کروں گا, وہ یہ ہے کہ کیا موجودہ پارٹیز, موجودہ گروہ اور اجتماعات ان مشکلات کو حل کر پائیں گے, ان کے بارے میں ہماری اوپینین کیا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. وہ یہ کہ ہم موجودہ گروہوں کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہیں کہ کیا ہم ان سے فی الحال اس وقت کی موجودہ صورتحال میں توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس کام کو کر پائیں گے. ظاہر ہے کہ ہماری توقعات انہی سے ہیں, اور ظاہر ہے ہماری جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انہی کے اندر آنے والی امپروومنٹس ہیں. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم ان سب کا انکار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن موجودہ سیٹ اپ کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور ان کے اندر ہمیں بیسک امپروومنٹس کی ضرورت ہے. جو ہمارا خامی کا پہلا نقطہ تھا جو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا تھا وہ یہ کہ ہمارے پاس مرکزی منصوبہ بندی کی کمی ہے. اس وقت کی تمام جو اجتماعات ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو پارٹیز گروہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ان کے اندر ایک بار پھر ہمارے سامنے یہی مشکل آ رہی ہے. یعنی جو 30 سال پہلے ہم نے مشکل کی اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے, بدقسمتی سے اس وقت کے جو لوگ ان امور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنا چاہیے بھی ان کو, ان کے اندر پھر دوبارہ یہی مشکل ہے کہ ایک بار پھر ہم مرکزی منصوبہ بندی سے عاجز نظر آ رہے ہیں. ہم اپنے پیرامیٹرز کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے. کس چیز کو ہم نے کامیابی کہنا ہے, کس چیز کو ہم نے ناکامی کہنا ہے. میں چھوٹی سی مثال اگر عرض کروں کہ مرکزی منصوبہ بندی نہ ہونے کے نتیجے میں جب ہم اہداف کو طے نہیں کر پاتے, اپنے مطالبات کو طے نہیں کر پاتے, تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, اور میں تقریباً سمجھ لیجئے جب بھی 60 سال 70 سال 80 سال پیچھے جتنا پیچھے چلے جائیے ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہوں, ہوں کہ ایشیا قوم کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں. تو ہم سر فہرست مطالبات میں ایک مطالبہ دیکھتے ہیں, ہمیں عزاداری کا تحفظ چاہیے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ ہمیں کس نے مشورہ دیا کہ ہم دوسروں سے عزاداری کے تحفظ کی بھیک مانگیں. ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں عزاداری ہماری شاہراہ کی حیات ہے, دوسری طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بھیک مانگوں, میں تم سے مطالبہ کروں کہ تم میری شاہراہ کو پروٹیکٹ کرو. وہ پروٹیکٹ کرے گا؟ وہ جس کے اندر دشمن کی جڑیں بنی ہوئی ہیں, جس نے پروان چڑھایا ہے. مثال کے طور پر میں پاکستان کے سیٹ اپ سے, جس سیٹ اپ نے طالبان کو پروان چڑھایا ہے, جس سیٹ اپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو منہدم کرنے کی کوئی امکان باقی نہیں چھوڑا, اس سے یہ توقع کروں کہ یہ میری عزاداری کا تحفظ کرے گا؟ مجھے آج تک کی بات سمجھ میں نہیں آئی. یعنی بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے, ہم لسانی تنظیموں کے سامنے جا کر کہتے ہیں آپ ہماری عزاداری کا تحفظ کریں, ہم قومی تنظیموں کے سامنے جا کر کہہ رہے ہیں آپ ہماری عزاداری کا تحفظ کریں, ہم اپنے ہی خلاف کار فرما انٹیلیجنس کی ایجنسیز کے سامنے جا کر کہہ رہے ہیں, جنہوں نے ہماری خلاف محاذ تیار کرنے کے لیے کروڑوں روپے اور کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں, ان سے ہم کہہ رہے ہیں آپ ہماری عزاداری کو تحفظ کریں. ہم جانتے ہیں ان کی پلاننگ کے اندر ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے, ہم کس منہ سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری تحفظ کریں؟ یعنی یہ بے بنیاد بات ہے جو ہم ان سے کر رہے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس کام کو نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی اس کام کو نہیں کریں گے, اور اگر وہ اس کام کو کریں گے تو آپ سے وہ قیمت لے کر کریں گے جس کے نتیجے میں پھر آپ کا خاتمہ ہوگا. یعنی مثال کے طور پر میں اگر پاکستان کے اندر دیکھوں اور خاص کر کراچی کے اندر دیکھوں, ہم ایک قومی تنظیم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری عزاداری کا تحفظ کریں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. وہ ہمارے ہم فکر اور ہماری مخالف یا کم سے کم دور فکر کے نمائندوں کو لے کر, شیعہ اور سنی کو لے کر جلوس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عزاداری کا تحفظ کر رہے ہیں. جب یہ تحفظ انجام پا گیا اور ہم مطمئن ہو گئے, بہت خوش ہو گئے کہ یہ قومی تنظیم ہمارے لیے بہت اچھی ہے چونکہ یہ ہماری عزاداری کا تحفظ کر رہی ہے, اس کے بعد انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا. پینیٹریٹ کرتے کرتے وہ آپ کی ٹرسٹ کے اندر, آپ کی انتظامیہ کے اندر, آپ کے افراد کے اندر چلے آئے. جب وہ اس حد تک آپ کے اندر آ گئے تو اس کے بعد وہ قومی تنظیم ہے, اس کے قومی اہداف ہیں, یعنی اس کے نسلی اہداف ہیں, اس کے لسانی اہداف ہیں. اب آپ کا امام بارگاہ, آپ کے دینی اجتماعات ان کے لسانی اہداف کے مرہون منت ہو گئے کہ اگر ان لسانی اہداف کے اوپر چلیں گے تو یہ چلیں گے, ورنہ چلیں گے ہی نہیں. اچھا اب سوال یہ ہوا, اور آخر میں جا کر ہمیں پتا چلا کہ ہمیں شاید جو ضرب عاشور کے دن لگی ہے وہ بھی ایک قومی اور لسانی تنظیم سے لگی ہے. تو اب میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے عزاداری کے تحفظ کے لیے ان کا سہارا لیا تھا جو عزاداری کے قائل نہیں تھے, اینڈ یہ ہوا کہ وہ ہماری عزاداری کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے اور ہماری نظام کو توڑنے کے درپے ہو گئے. کیا ہم کچھ حاصل کر پائے؟ اور کیا آج کل کے نظام میں اگر پھر ہم نے اسی نعرے کو اٹھایا اور دوسروں کو یہ ذمہ داری دینے کی کوشش کی کہ دوسرے اس کام کو کریں, تو کیا پھر ہمیں کچھ نصیب ہوگا؟ بدقسمتی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپس پھر اسی غلطی کے دوبارہ مرتکب ہو رہے ہیں, وہ پھر انہی باتوں کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس مرکزی منصوبہ بندی نہیں ہے, اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک دلیل دے کر ایکسٹریکٹ کروں, میں پرسنلی جانتا ہوں کہ نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ خرابی ہے, یہ اہم ترین خرابی ہے جس کی ابھی تک ہم نے نقصانات کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا, اور پھر دوبارہ ہم انہی نقصانات کو دیکھ رہے ہیں. لہذا پہلی ضرورت جو میں بعد میں جا کے کہوں گا وہ اس وقت سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس سینٹرل پلاننگ ہونی چاہیے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں سب سے یہ کہتا کہ آپ تمام اپنے روٹینز کو فالو کرتے رہیے, لیکن مزید کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیے اور اپنی مرکزی منصوبہ بندی کو پورا کر لیں, جس کے طریقہ کار کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس پہلا کام یہ کام ہے, اور اگر یہ نہ ہوا تو ہم بیجا تصور کامیابی کے اوپر زندگی گزارتے رہیں گے, ہم اپنی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کو کامیابی سمجھتے رہیں گے, اور اس کامیابی کے نتیجے میں کم از کم کام یہ ہوگا کہ ہم نمائشی کاموں کے اندر مبتلا رہیں گے, جو اصلی کام ہمیں کرنے چاہیے ہم ان کو حاصل نہیں کر پائیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپس ہیں وہ عوامی سطح پر عوامی مشکلات میں ان کا ساتھ دینے کے لیے کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا کہ آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 6 بنیادی ضرورتیں ہیں, 3 انتہائی بنیادی ضرورتیں ہیں اور اس کے بعد 3 ضرورتیں ایسی جو ان 3 بنیادی ضرورتوں کو پورا ہونے کے بعد ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں اور آپ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فوڈ, شیلٹر اور کلوتھ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے, روٹی, کپڑا اور مکان جس کو ہم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے, اگر یہ بھی نہ ملے تو زندگی نہیں گزار پائے گا. اس کے بعد جیسے یہ فراہم ہوتی ہیں پھر اگلے 3 کے اوپر باری آ جاتی ہے, یعنی جس کے اندر ہم تعلیم, صحت اور روزگار کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک انٹریکٹڈ پیرامیٹر ہے, یعنی جس کے پاس تعلیم ہوگی اس کے پاس روزگار بھی ہوگا, اور اگر مثال کے طور پر صحت نہیں ہوئی تو وہ روزگار سے بھی محروم ہو جائے گا. تو یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس موجودہ ادارے کام کر رہے ہیں, آیا وہ عوامی ترقی کو اپنا ہدف سمجھ رہے ہیں یا عوامی ترقی کو اشتہار سمجھ رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ عوامی ترقی کو ایڈورٹیزمنٹ سمجھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک جگہ پہ سیلاب آیا, ہم اٹھے, ہم نے اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جو کم کام انجام دیا ہوگا اس کا ڈھنڈورا بے تحاشا پیٹیں گے. ہمارے نزدیک یہ مقصد مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم نے 1,00,000 میں سے صرف 10 لوگوں کی مشکل کو حل کیا. ہماری مشکل بس اتنی بنی ہوئی ہے کہ ہماری امیج امپروو ہو جائے. یعنی ہم نے عوامی ترقی کو ہدف نہیں سمجھا ہے, ہم نے عوامی ترقی کو وسیلہ سمجھا ہوا ہے. ہم نے لوگوں کی زندگی میں آنے والی سہولتوں کو, ان کی مشکلات کے حل ہونے کو اپنا ہدف بنایا ہوتا تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا کہ بھائی کتنے پرسنٹ کو آپ نے ایڈریس کیا ہے. آیا واقعا یہ کامیابی ہے کہ آپ 1,00,000 میں سے 10 لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے, ناکامی ہے. اور ہم اس کو بڑھا چڑھا کر اپنی کامیابی بیان کر رہے ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سروکار اپنی امیج سے ہے, زیادہ سروکار اس بات سے ہے کہ لوگوں کے سامنے ہماری جو امیج بن رہی ہے وہ امیج امپروو امیج ہونی چاہیے. اور یہاں پر بہت ساری کمی یہ ہے کہ ہم اصل میں عقائد میں بھی غلطی سے دوچار ہیں. یعنی اگر میں ان تمام باتوں کو جو ابھی آپ کی خدمت میں 10 پوائنٹس کی صورت میں عرض کر چکا ہوں, ان کو اگر سمرائز کروں تو میں کہوں گا کہ ہم شدت کے ساتھ عقائد میں کمزوری سے دوچار ہیں. یعنی ہم نہیں سمجھ پائے توحید کسے کہتے ہیں, ہم نہیں سمجھ پائے کہ اس توحید کے ہماری زندگی کے اوپر اثرات کیا ہونے چاہیے. ایک تنظیم موحد تنظیم ہے یا مشرک تنظیم ہے؟ بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زیادہ تر تنظیمیں, ادارے, گروپ, اجتماعات وہ توحید سے دور جا رہے ہیں. اگر وہ واقعا خدا کے ماننے والے ہوں, اگر وہ واقعا یہ سمجھنے والے ہوں کہ خدا متعال نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں جن کے مقابلے میں ان کو کام کرنا ہے, اور وہ خدا ہی ہے جو ان کو وسائل فراہم کرے گا, تو قطعا یہ حماقتیں نہیں ہوں گی جو ہمیں مثال کے طور پر زلزلے, سیلاب کے بعد نظر آتی ہیں کہ ایک ہی کام کے اوپر 3-3, 4-4 تنظیمیں دعوے دار بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ واضح اظہار ہے اس بات کا کہ ان کے اندر شرک ہے, ان کے اندر خدا متعال کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اگر خدا و متعال کے اوپر اعتماد ہوتا تو حتیٰ لوگوں کے دلوں کو جذب کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر معتقد ہوتے کہ خدا و متعال کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور وہ خدا ہی ہے جو ہمیں وسائل فراہم کرے گا, تو یہ جو ساری غلط ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کس ہدف سے ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک ہدف سے ہوتی ہے, وجہ کہ ہم عوام کے سامنے اس طرح سے لے کر آئیں گے تو عوام ہمیں وسائل دیں گے, پھر وہ ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یعنی میں ان کی توجیہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ان کی توجیہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم اچھے کام کریں گے, تو اس کو کرنے کے لیے, پیسے کو لینے کے لیے اگر ہمیں 1-2 جگہ تھوڑی سی ایسی باتیں کرنی پڑ جائیں جو صحیح نہیں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا صرف حرج یہ ہے کہ آپ کے اندر توحید نہیں ہے, آپ خدا نے مطالب پہ ایمان نہیں رکھ پا رہے. اور یہ وہ مشکل ہے جو پینیٹریٹ کی ہوئی مشکل ہے. چھوٹے سے شرک سے لے کر بڑے شرک تک ہمارے درمیان موجود ہے. اس کے نتیجے میں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پر توحید پیغام کو کسی بھی صورت میں بلند نہیں کر پائیں گے. یعنی ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح مطمئن ہو جائیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سادہ سی بات ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی, جس کے اندر دین نہیں ہے وہ دین نہیں دے سکتا ہے, جو خود جھوٹ بول رہا ہے وہ سچوں کی تربیت نہیں کر سکتا, جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ لوگوں کو, بے نمازیوں کو نماز نہیں سکھا پائے گا, جو خود سید الشہداء کا غم اپنے دل کے اندر نہیں رکھا وہ دوسروں کو غم نہیں دے سکے گا, وہ دھوکہ دے رہا ہوگا. یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر ہم لوگ اس وقت مبتلا ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے جب ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مانیٹرنگ کر کے یا مثال کے طور پر چیک اینڈ بیلنس کریٹ کر کے اس کام کو کیا جا سکتا ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے تربیت ہونی چاہیے. اور جب اس بات کے اوپر اصرار کیا جاتا ہے کہ موجودہ نظام کے اندر سب سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے تو ہمارے دوست احباب اس بات کو سمجھے بغیر کہ تربیت کاؤنسل کتنی اہمیت کا حامل ہے, پہلے ایکٹیویٹیز پہ جاتے ہیں اور پھر تربیت کے اوپر جاتے ہیں. پہلے اپنی سیاسی ضرورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر تربیت کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, قطعاً یہ سوچے بغیر کہ اگر ایک تنظیم کا نیوکلس ہی اسلام سے باہر ہے, اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر نہیں سمیٹ پایا تو وہ کیسے اسلام دے پائے گا. تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دین نہ دے سکے کچھ اور کام تو کر لے گا. یہ ہماری خام خیالیاں ہیں, یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ ہم اگر دین نہ دے سکے تو کچھ اور تو دے لیں گے. نہیں, آپ کچھ اور بھی نہیں دے سکیں گے. تو یہ وہ کمی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اور بس دو پرابلم جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں موجودہ سیٹ اپس کے حوالے سے عرض کی, پہلی بات تو یہ کہ پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں ہوئے ہوئے, اہداف مقاصد مطالبات کامیابی ناکامی ان کو ہم ڈیفینیشنز کے اندر نہیں دیکھ رہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عوامی ترقی ہدف نہیں ہے, عوامی ترقی وسیلہ بنی ہوئی ہے. لوگوں کی زندگی میں فلاح و بہبود, لوگوں کی زندگیوں کا آگے بڑھنا, اور میں قطعاً اس کو دیکھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں لوگوں کی مدد ہدف ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ مدد لینے والا ہمارا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. یعنی حتیٰ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا بہتر نہ تھا کہ آپ ان جن لوگوں کی مدد خاموشی سے کر رہے ہیں ان کو اپنے گھر بلا لیتے, کل آپ کا ساتھ بھی دیتے. امام نے فرمایا نہیں, بہتر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ کام انجام پائے. ہم ان باتوں کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے اور اس کے نتیجے میں غلطیوں سے دو چار ہو رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو اس وقت سامنے ہے وہ یہ کہ معمولاً جو موجودہ سیٹ اپس ہیں وہ ون مین شو کے اوپر ہیں, وہ ایک یا دو افراد کے اوپر ساری ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. یعنی معمولاً ایسی صورتحال ہے کہ اگر کسی بھی سیٹ اپ میں سے آپ دو آدمی نکال دیجئے وہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا. معمولاً صورتحال یہ ہے. اور اس کی غلطیاں بعض اوقات اس حد تک ہیں کہ ایک سیٹ اپ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دوسرے کو بڑا بننے بھی نہیں دینا ہے, کیونکہ اگر کوئی دوسرا بڑا بنا تو میں چیلنج ہو جاؤں گا, اور چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں چیلنج ہوں تو میں کسی کو بننے نہیں دوں گا, اور نہ بننے دینے کے نتیجے میں اسی کو ون مین شو کو لے کر چلوں گا. اور قطعاً نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے, اس کے اندر استمرار نہیں ہے. جیسے ہی اس آدمی کو کچھ ہوگا سارا نظام کولیپس کر جائے گا. کتنے ہی تعلیمی ادارے ہم جانتے ہیں جو ون مین شو کے اوپر چلے, اور جب وہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تعلیمی ادارے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوا, ان کا کوئی آسرا نہیں رہا. اور ابھی بھی ہم اسی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اور اس صورتحال کے نتیجے میں اس صورتحال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ عدم اعتماد ہے. اگر وہ لوگ کہ جو ان اداروں کو چلانے والے ہیں, تنظیموں کو چلانے والے ہیں, ان کو اپنے اوپر اعتماد ہو, اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہو, تو کبھی بھی ون مین شو نہ کریں, کبھی بھی اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو میدان کے اندر نہ رکھیں. انہیں اعتماد نہیں ہوتا ہے, یعنی اعتماد اپنی صلاحیتوں پہ نہیں ہے کہ اگر چند لوگ با صلاحیت آئے تب میری صلاحیتیں بہرحال اتنی ہیں کہ میں اپنے کام کو انجام دے سکتا ہوں, اس پہ اعتماد نہیں ہے. لہذا جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ چند با صلاحیت لوگ آ رہے ہیں اپنے اندر خوفزدہ ہونے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ چند با صلاحیت لوگ یہاں پر آ گئے تو میرا کیا ہوگا. ایک تو وہی شرک کار فرما ہے کہ خدا و متعال پہ اعتماد نہیں ہے, دوسرا اپنی صلاحیتوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. یہ وہ مصیبت ہے جو اس وقت کے اداروں کے اندر موجود ہے. اور جب تک یہ مشکل موجود ہے قومی سطح پہ کوئی کام نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ ایک ذاتی منصوبہ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہم اس کو مسلسل ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور گزشتہ 30-35 سال کے اندر اس کے اندر کوئی امپروومنٹ ہوتی نہیں دے رہی ہے. کہ جیسے ہی ہم کوئی ایک نیا سیٹ اپ بناتے ہیں وہ نیا سیٹ اپ پھر انہی غلطیوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک سیٹ اپ تشکیل پا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تشکیل پا رہا ہے, اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ایزان محترم آپ سیٹ اپ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے اپنی مرکزی منصوبہ بندی کر لیں, آپ اپنے تربیتی نظام کو تیار کر لیں تاکہ آپ کے اندر جو افراد آ رہے ہوں آپ ان کی تنظیمی تربیت کر سکیں, اور وہ مرکزی منصوبہ آپ کے پاس ہو جس کے اوپر آپ لوگوں کو انوائٹ کریں اور وہ اس مرکزی منصوبے کے اوپر ایکٹیویٹی کریں. ایک نیا سیٹ اپ بن رہا ہے اور اس سیٹ اپ کے سامنے دو مطالبات رکھے گئے ہیں. ایک, وہ تنظیمی مرکزی منصوبہ بندی پہلے کرے اناؤنسمنٹ سے پہلے. نمبر دو, اپنے تربیتی نظام کو لوگوں کے آنے سے پہلے معین کر لے. اور یہ بہت لاجیکل ہے, ظاہر ہے اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک جگہ پہ لوگوں کو انوائٹ کیا جہاں لوگوں کو 15 دن رہنا ہے اور آپ نے ہزار لوگوں کو انوائٹ کیا ہے تو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ 15 دن میں ہوگا کیا, پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ 15 دن یہ 1000 افراد رہیں گے کہاں پر. تو آپ تنظیم بنانے جا رہے ہیں, آپ ملک میں اعلان کرنے والے ہیں, آپ کے پاس کوئی مرکزی منصوبہ بندی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی تربیتی نظام نہیں ہے. اور جب آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ خدا کا واسطہ پہلے اس کام کو کر لیجئے گا, تو اس کو نظر انداز کر کے سیٹ اپ کا اناؤنسمنٹ کر دیا جاتا ہے. سیٹ اپ کا اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد دھڑا دھڑ اجلاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پبلک کے اندر پینیٹریشن شروع ہو جاتی ہے اور پبلک اسی طریقے سے بغیر کسی مرکزی منصوبہ بندی کے ان نئے آنے والے دوستوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو چند ہزار افراد ان کے درمیان آ رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے ان کو کیا کرنا ہے. وہی غلطیاں جو پہلے ہوئی ہیں پھر تکرار ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جب اصرار کیا جاتا ہے کہ اعزان محترم اس طریقے سے کام انجام نہیں پائے گا, آپ کو کچھ ایکٹیویٹی دکھانی ہوگی, تو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں ایک جلسہ کروں گا. اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی کیا ہے؟ کہ میں ایک اور جلسہ کروں گا. اور اس کے بعد ساری ایکٹیویٹیز کا خلاصہ یہ کہ میں جلسات کروں گا اور وزٹس کروں گا. آیا یہ قومی منصوبہ بندی ہے؟ پھر نئے سیٹ اپس کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اس کی ضرورت صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ اس سیٹ اپ میں نہیں تھا, اب مجھے ایک سیٹ اپ چاہیے جس میں میں ہوں. یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر ہم ٹریپ ہو گئے ہیں بالکل. اور ہر نیا بننے والا سیٹ اپ ایک اور مشکل کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیم مسٹیکس جو پہلے والوں نے کی ہیں وہ نئے آنے والے پھر دوبارہ وہی مسٹیکس کو کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ اسی پاتھ وے کے اوپر چلتے ہوئے اسی ٹریپ کے اندر جا کر جس میں پچھلے والے پھنسے ہیں, ہر نیا سیٹ اپ اسی ٹریپ کے اندر جا کے پھنسے گا. اور ساری نشانیاں اسی بات کو دکھا رہی ہیں. اور یہ ٹریپ سے اس وقت باہر نکل پائیں گے کہ جب پہلے کاموں کے اندر مرکزی منصوبہ بندی کو انجام دیں گے. اور اس کا طریقہ کار میں انشاءاللہ اگلے سیشنز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور آخری بات جو اس سلسلے میں موجودہ سیٹ اپس کے حوالے سے عرض کروں گا وہ یہ کہ کاموں میں گہرائی نہیں ہے, اشتہار پہ بہت زیادہ توجہ ہے, ایڈورٹیزمنٹ چاہتے ہیں. اور وہ جو ڈیپتھ ہونی چاہیے سوشل ڈیپتھ, آپ سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ سوشل موومنٹ کر رہے ہیں, آپ ایکچولی سوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے ایک نئے شیپ کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سوشل آرکیٹیکٹ ہیں کیا؟ اگر آپ یہ سب کچھ ہیں, آپ کے اندر ڈیپتھ ہونی چاہیے, آپ کے اندر گہرائی ہونی چاہیے معاملات کو سمجھنے کے لیے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے. اور ان ساری گہرائیوں سے قطع نظر پھر وہی سادہ کام, اور اس سادہ کام کے نتیجے میں پھر وہی اشتہاری کام, اور اس کے ذریعے چند سالوں تک لوگوں کو مطمئن کرنا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اس دوران میں ایک ایسا کیڈر بن جائے گا جن کی تقدیر آپ سے وابستہ ہو جائے گی, وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, وہ آپ کو بادشاہ کہیں گے اور آپ ان کو وزیر کہیں گے, اور داستان ایسی رہے گی. اس بلاک کو ٹوٹنا چاہیے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے, بیان کریں کہ ہم اس کو کس طریقے سے توڑ سکیں گے. نہ کہ ہم پرانے سیٹ اپس کو توڑ سکیں, اس بلاک کو توڑیں تاکہ وہ پرانے سیٹ اپس ایفیشنٹلی کام کر سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.